بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، انہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، کفرن کفر میں، وأحلوا اور لا وارد کیا، قومهم اپنی قوم کو، دار البوار ہلاکت کے گھر میں، کون سا ہلاکت کا گھر، جہنم جہنم میں، یصلونها جس میں وہ جھلسیں گے جلیں گے، وبئس القرار اور وہ کتنا برا ٹھکانا ہے. بوار کہتے ہیں زیادہ کھوٹا، کسی چیز میں کھوٹ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے جہنم کو دار البوار کہا گیا، کیونکہ ویسے بھی وہ کھوٹے لوگوں کا گھر ہوگا، کھڑے لوگ نہیں جائیں گے اس میں. یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، انہوں نے اس کو بدل سے کفر لے لیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. ان کے اندر سے اللہ نے ایک نبی اٹھایا اور وہ دین اسلام لے کر آیا، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس کفر پر اتنا جم گئے کہ اپنے پیچھے جو فالوورز تھے ان کو بھی اسی راہ پہ لگایا اور ہلاکت کے گڑھے تک پہنچایا. دنیا میں ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا کیا بنا؟ جنگ بدر، جب ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. احلوا قومهم دار البوار، اور آخرت میں یہ لوگ مر کے کہاں پہنچے؟ جہنم میں، یصلونها جس میں وہ جھلسیں گے. وبئس القرار، اگرچہ اہل مکہ کی بات ہے لیکن کوئی بھی شخص اگر یہ کرے کہ نعمت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرے تو یہ ناشکراپن ہوگا. اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، دین کی راہ کھولے، اور وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں کو بھی پیچھے چلائے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے، لیضلوا عن سبیلہ تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دے. قل کہہ دیجئے، تمتعوا فائدے اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پس بے شک لوٹنا تمہارا آگ کی طرف ہے. شرک کی وہ مثال اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آج سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ توحید کیا ہے، اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور بغیر کسی اور طرف دیکھے سیدھے اس رستے پہ چلنا جو اللہ تک پہنچا دے. شرک کیا ہے؟ راستے میں ادھر ادھر توجہ کر کے اپنی منزل کو بھول جانا، راستے کے اٹریکشن اور ڈسٹریکشن میں غافل ہو جانا. جس کے سامنے ایک اللہ ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور جو اپنی اصل منزل گم کر بیٹھے وہ پھر دائیں بائیں ہی سہارے ڈھونڈے گا. اب جیسے کہ ایک سیدھی سڑک کا تصور لائیں ذہن میں، ایک ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے، اس پر ایک گاڑی چل رہی ہے، تیز جا رہی ہے، اور ایک ہے کبھی کہیں رک جاتی کبھی کہیں رک جاتی، کبھی پیچھے کو ہونے لگتی کبھی آگے، ایمرجنسی لائن پہ چلی جاتی کبھی کچھ کرتی. فرق کیوں ہے؟ ایک تیز رفتار جا رہا اور ایک ادھر ادھر داواں ڈول ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو، اپنی منزل معلوم ہو، وہ تیز سے تیز جائے گا اور سیدھا جائے گا، وہ کہیں رکنا نہیں چاہے گا، اٹکنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کو بھی ٹریول کریں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس جلدی تک گھر پہنچے، اور جس کو گھر کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو وہ کبھی کسی سے پوچھے گا اچھا وہ فلاں جگہ کیسے جائیں کیسے پہنچے. اپنے گھر کا تو خیر سب کو پتا ہو تو کہیں اور جانے کا آپ دیکھیں، ادھر ادھر داواں ڈول، اور بالآخر وہ اس منزل تک پہنچے گا. فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ادھر ادھر کی چیزیں اتنی پال رکھی ہیں، کہ وہ انہیں سیدھے رستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ ان کو بھلائے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ ان پر گم کیے ہوئے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف کر دے وہی شرک آ جاتا ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، کیا کہے؟ یقین الصلاۃ، ایمان لا کر پہلا کام کیا کرے؟ نماز قائم کیا کرے۔ وینفقوا، اور خرچ کیا کرے، کیا؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کیا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً شوہر بیوی کی لڑائی کس پر ہوتی ہے؟ خرچے پر۔ اکثر گھریلو جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو اس میں 90% جھگڑوں کی بنیاد خرچہ ہوگی، بدخلاقی کی، بدزبانی کی، ناراضگی کی، لڑائی جھگڑے کی۔ عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی کہ شوہر مال رکھتے ہوئے بھی گھر والوں کو خرچ نہیں کرنا چاہتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ روز کی کھچ کھچ لگی رہتی۔ ظاہر ہے بچوں کی ضروریات ہیں، بیوی کی ضروریات ہیں، جو پوری نہیں ہوں گی تو گھر کی فضا جو ہے وہ مسموم ہوگی، یا یہ کہ وہ باہر کہیں خرچ کر رہا ہے اور گھر والوں کو محروم کر رہا ہے، یا کیا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کو خوب دیتا ہے، ماں باپ کو دیتا ہے، بچوں بیوی کو اگنور کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ سب جھگڑوں کو اگر آپ 10-20 سروے کر کے دیکھیں اس میں سے 90% کی وجوہات یہ ہوں گی، اور وجوہات کم ہوتی ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے۔ بخل آخرت میں تو نقصان دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے، گھریلو زندگی کو بھی بگاڑتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون۔ اور ایمان والوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم۔ کہاں؟ پہلے تو فرائض ادا کریں، زکات وغیرہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ صلہ رحمی، اور اب باقی بھی جو ذمہ داریاں، سرا وعلانیتا، چھپا کے اور دکھا کے، من قبل، اس سے پہلے پہلے، ایاتی یوم، ان کے وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، نہیں کوئی تجارت اس میں اور نہ دوستی۔ اب دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جابس کرنا چاہتی ہیں، وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جس سے ان کی اکنامک پوزیشن اسٹرانگ ہو، وہ سمجھتے کہ اس طرح پھر ان کا فیوچر زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا، لیکن یہ سارے حربے مسائل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، چاروں اور مسئلے کھل جاتے ہیں، حل نہیں ملتا۔ پھر بھی تو حل کیا ہے؟ جہاں سے خرابی آ رہی وہاں درست کرو۔ جس کی کمانے کی ذمہ داری ہے اس کو صرف جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، اسے لگانے کی بھی دی، خرچ کرے، اور اس کے ساتھ آخرت کا تصور دلائے گے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کچھ کام نہ آئے گا، نہ یہ تجارت جس کو بڑھانے کے لیے تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، اور نہ دوستی کے جن پہ اڑاتے ہو اور گھر والوں کو محروم کرتے ہو۔ مردوں کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا بزنس اور ان کے دوست۔ زیادہ تر جو فلو جاتا ہے وہ انہی دو چیزوں پہ جاتا ہے، بزنس کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے رابطے بڑھا کے بعض اوقات بیوی بچوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں ہی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اپنے فرائض میں کوتاہی مت کرو۔ اس آیت کا صرف ایک یہی معنی نہیں، لیکن ریسنٹلی یہ چیز میں نے بہت زیادہ کیسز میں محسوس کیا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہی نا کہ ہم اسے اپنی عملی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کریں، اگر اس میں اسما نہیں ہو رہی تو یہ خالی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فأخرج به من الثمرات، سب نکالے اس کے ذریعے پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلے سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور مسخر کیے تمہارے لیے سب دریا، وسخر لکم الشمس والقمر، اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند، دائبین، جو کبھی نہیں ٹھہرتے، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کوئی آرام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، دائبین، ایک عادت سے چلنے والے، دعب عادت کو کہتے ہیں، کہاں پڑا؟ کدعب آل فرعون، حالت، عادت، ایک عادت سے چلنے والے، ان کی رفتار نہ تیز ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، اور نہ کبھی ختم ہوتی، چلتے ہی جاتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن، کہ اپنے اپنے وقت سے آگے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو اپنے اپنی حدود میں روکا. وَآتَاكُمْ، اور دیا تم کو، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا، جو کچھ تم اس سے مانگتے ہو سب کچھ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، تعدو عدد سے ہے، تعداد، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم. کس کے وزن پر ہے ظلوم؟ فاعول کون سا چیز ہے؟ مبالغے کا. کفار کس کے وزن پر ہے؟ فعال، بہت زیادہ ناشکرا، بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے. حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے لیے قیامت کے دن 3 دفتر نکالے جائیں گے، ایک میں اس کے اعمال صالح درج ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی. اللہ پاک اپنی چھوٹی سی نعمت کو فرمائے گا تو اس کے اعمال صالح میں سے اپنی قیمت وصول کر لے، وہ اس کے تمام اعمال صالح کو لے لے گی، ساری نیکیاں اٹھا لے گی، پھر بھی کہے گی قسم ہے تیری عزت کی، میں نے اپنی پوری قیمت وصول نہیں کی. پھر اس کے گناہ اور نعمتیں رہ جائیں گی، جب اللہ چاہے گا کہ رحمت کرے تو فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیاں دگنی کر دی ہیں اور تیرے گناہوں سے درگزر کیا ہے اور اپنی نعمت تجھ کو بخشی ہے. تو نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. نمبر دو یہ کہ ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، حال یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے بھی نہیں. اور قیامت کے دن ناشکرے لوگوں کے حال کیا ہوں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک نعمت ساری نیکیاں کھا جائے اور باقی کچھ بھی نہ بچے اعمال نامے میں. ایک تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہو گئے، بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس نیکیوں میں، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. نعمتوں پر شکر واجب ہے، نعمتوں کا جواب کیا ہے؟ شکر. اس کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تیرا شکر کیسے ادا کروں، کوئی طریقہ ہو کہ تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، یعنی تیرا شکر ادا کر کے بھی تو لطف آتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. فرمایا تیرا اپنی غلطی کا اعتراف بھی شکر ہے، یعنی شکر کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ انسان کا یا اللہ تیرا شکر، یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ بھی شکر ہے. تو نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان ان کا احساس کرے کہ واقعی میرے پاس ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے. اور شکر میں وہ کلمات بھی ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اسی کی نعمتوں کی بات ہے، ذرا جس پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلاً ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے سر کے بال گن رکھے، دو چار بال بھی گر جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارا ہیئر لاس ہو رہا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے ہم کو، اور جو ملا ہوا اس پہ کبھی خوشی نہیں کہ اتنا کچھ ہے، اور کبھی گنا بھی نہیں، گن سکتے بھی نہیں. بال کس طرح اللہ تعالیٰ نے اندر تک جوڑے ہوئے ہیں نا، جیسے گرافٹنگ کی ہوئی ان کی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک عضو جو ہمارے جسم میں صحیح کام کر رہا ہے، اس کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ اس کا بھی کوئی فنکشن ہے. جب وہ ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر یاد آتا ہے، او یہ بھی کام کرتا تھا، ایسے بھی ہوتا تھا. رات میں سوتے ہوئے ایک دم سے اٹھی تو میرے پاؤں میں ہلکا سا بل پڑ گیا، اور بل سے مجھے بہت سخت تکلیف شروع ہو گئی. پہلا خیال مجھے آیا وہ یہ تھا کہ صبح کی کلاس کا کیا ہوگا، اور اس خیال کے آتے ہی میری ساری نیند اڑ گئی اور میں صرف استغفار کرنا شروع ہو گئی. میں نے کہا اللہ یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت، کیونکہ میں تصور سے کانپ اٹھی ہوں، اگر میں صبح سیڑھیاں نہ چڑھ سکی تو میرا دن ضائع ہو جائے گا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ میں نے تو کبھی ان پاؤں کا شکر بھی ادا نہیں کیا کہ یہ چلتے ہیں اور روز چڑھ جاتے ہیں ہم آرام سے، اور ہم ایسے کہتے رہتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے. کیوں بولتے ہیں ہم سانس چڑھتا ہے تو اس کا بھی تو فائدہ ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن چڑھتے جاتے ہیں نا. اور صرف استغفار، کیونکہ استغفار ایسا نسخہ ہے کہ جس سے ہر غم سے خلاصی مل جاتی ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. اسی قصے چھوٹے چھوٹے جو میں کبھی کبھی پرسنل سنا دیتی ہوں کچھ، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف سے انسان زیادہ سیکھتا ہے بنسبت تھیوریٹیکل باتوں کی. کسی وقت خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس وقت اس کو اچانک یہ قصہ یاد آ جائے گا کہ ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو کیا کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر دم شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایک لمحے میں کتنی ہزار نعمتیں استعمال کریں. صرف سوچیں کہ جو ہم اس وقت بول رہے ہیں نا، اس بولنے کے لیے کیا کیا استعمال ہو رہا ہے. صرف زبان نہیں استعمال ہو رہی، حلق ساتھ استعمال ہو رہی، دماغ استعمال ہو رہا، آنکھ استعمال ہو رہی، کان استعمال ہو رہے ہیں، روح ہے ہمارے اندر جس کو کار فرما ہے. کبھی ہم نے سوچا ایک آنکھ جو صرف ایک دفعہ دیکھتی 70 لاکھ خلیے سیل جس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کوآرڈینیشن اگر کچھ بھی کہیں خلل ہو جائے تو سب گڑبڑ ہو جائے. جیسے بعض ہینڈیکیپ لوگ ہوتے ہیں، کسی کی بازو چھوٹی، کسی کی ٹانگ چھوٹی، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ، لیور ایک آرگن 40 فنکشنز کر رہا ہوتا ہے، 40 فنکشنز ایٹ اے ٹائم. ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں کہ نعمتیں ہیں کتنی ہمارے پاس. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ایک پانی کا گھونٹ جو ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں وہ کیسے بن گیا، آکسیجن جو ہمارے سانس لینے کے کام آتی ہے، اگر ہم سانس اندر لے جانے پر الحمدللہ کہیں اور باہر نکالنے پر اس کو الحمدللہ کہیں، تو صرف سانس لینے پہ ہی الحمدللہ کہتے رہے ساری زندگی، کوئی اور کام نہ کر سکے. صرف اگر ایک دفعہ سانس نہ اندر لے جا سکے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اندر گیا ہوا باہر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے. کتنے ہمارے باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم کچھ بھی آرڈر نہیں کرتے کام کرنے کے لیے، وہ خود ہی لگے رہتے ہیں، ساری ساری زندگی کام کرتے ہیں ہمارے لیے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے دانت کس طرح اندر جڑے ہوئے، ایک نرم چیز اور ایک سخت چیز کا کیسا زبردست امتزاج ہے، اور ہماری زبان جو ہے دانتوں کے اندر کس طرح موومنٹ کر رہی ہے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے کھا بھی رہے تھے ہر دفعہ اندر کٹتی نہیں. کون اس طرح کی پروگرامنگ کیے ہوئے ہے کہ وہ کس لفظ کو کس طرح بول کے اپنے آپ کو بچا دے، دانتوں کے اکسا اس پہ لگا کے بھی اور کناروں پہ بھی لگا کے اور جڑ پہ بھی لگا کے اور ہر جگہ، اور اپنے آپ کو بچا بھی جائے. اگر ہمارے اختیار میں اور کنٹرول میں ہوتا کہ تم بولو بھی ٹچ بھی ہو और कटने से भी बचो तुम। कभी एक दफा भूल के कट लग जाए तो क्या हाल हो जाता है। भाई अकबर सांस भी ले रहा था, पानी भी झलक से नीचे उठा रहे होते हैं कुछ। अगर पानी उधर की बजाय सांस की नाली में चला जाए तो क्या हाल होता है। जब कट हो जाता है तो कितनी रगें कट जाती है, फिर वो दोबारा खुद ही जुड़ जाती है। हम तो नहीं जोड़ते। कोई ऑर्गन फेल हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए आप देखिए कि क्या कुछ करना पड़ता है। स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं। एक सेल में 43 क्रोमोसोम्स, अगर एक भी ज्यादा ये कम हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं गिनने तो बैठो, सारा आज का वक्त खत्म हो जाए हमारा और हम इससे बाहर ना निकल सके। लेकिन इनका एतराफ, इनका जिक्र और इनका शुक्र, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी, जैसे होना चाहिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही, तो उसमें हमारी नेमतें भी आ गई ना अदद खल्क़िही में, उन सब का शुक्र। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي اور بچانا مجھ کو، وَبَنِيَّ اور میرے بچوں کو، بَنِيَّ اصل میں تھا بنین یا بنین یا بنی اسرائیل پیچھے پڑ چکا، تو بنی سے بنیہ، وہاں بنی اسرائیل مذاکر ہے، اسرائیل کا یہاں یا ہے ضمیر والی، اور میرے بچوں کو بچانا، وجنبی جنب سے نا پہلو یعنی ہٹا کے رکھنا، کس بات سے، انا عبدہ کہ ہم عبادت کریں، کس کی، الاسلام بتوں کی، سنم کی جمع، کیونکہ ان بتوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ان کی عبادت ہم کیوں کریں، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کے رکھنا، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے مورتیوں نے، ادللنا گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو، ایک تو یہ ہے کہ وہ بت یا مجسمے جو اٹریکٹ کرتے، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو تصورات وابستہ کر لیے گئے کہ ان کے اندر یہ اور یہ خواص ہیں اور یہ سر اس چیز کی علامت ہے، سمبلزم کے نام پر کہ سمبولک ہے یہ، کیونکہ جب آپ کسی سے بت والے سے بھی بات کریں نا تو کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں پوچھتے، یہ تو ایک سمبل ہے صرف، یہ تو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، تو اس سمبل کا سہارا لے کر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انہم ادللنا کثیرا من الناس، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثریت کا مذہب جو ہر دور میں رہا ہے بت پرستی رہا ہے، کسی دنیا کے میوزیم میں چلے جائیں، کسی زمین کے حصے میں چلے جائیں، وہاں کے آثار قدیمہ دیکھیں، خدائیاں دیکھیں، ان میں جو نکلے گا اس میں بت لازمی نکلے گا۔ کثیر من الناس، اکثریت لوگوں کی، لیکن ایک ہوتا ہے نا خدا کو خدا ماننا، اور ایک ہے خود کو ماننا، تو پھر اپنے ہاتھ سے خدا گھڑ لیے نا، وہ اصل میں تو اپنی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ فمن تبعنی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، فانہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور رحیم، تو بے شک تو غفور رحیم، یعنی کہا یا اللہ اسے جہنم میں پھینکنا، تو پھر بھی غفور رحیم ہے، ان کا بھی برا نہیں سوچا، کا مجھ سے نسبت تو ان کی ہے جو میری پیروی کریں، اور جنم آنے بعد تو ان کو ہدایت دے، مراد یہ ہے